نار التكبير
الله اكبر
نار الرساله
يا رسول الله
نار الحيدر
يا علي
محمد وعلى محمد الصلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل
وفرض الامر الى الله ان الله بصير بالعباد استغفر الله استغفر الله واصحابه التوبه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحضر الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
عزيزنا الكرام شب جمعة شب رحمت اور آج کی شب ہمارے دسویں امام امام علی اللقی علیہ السلام
محمد
شہادت کی رات بھی ہے اور پروردگار سے دعا ہے کہ تمام مومنین و مومنات اور خصوصاً حاضرین کی حاجات کو پورا فرمائے اور مومنین کے دلوں کے اندر پروردگار کی اور خود محمد والے محمد کی محبت اور معرفت کو زیادہ سے زیادہ فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کو خصوصاً جن لوگوں نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے اور سب حاضرین کے رزق و روزی میں اضافہ فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور مسائل و مشکلات جن مومن مومنات کو ہیں ان کو حل فرمائے اور حضرت حجت کا جلد ظہور فرمائے بواز بلند صلوات آج تھوڑی سی بات چونکہ ماہ رجب شروع ہوا ہے تو اس مہینے کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں منت آف اللہ سبحانہ و تعالی اور اگلا مہینہ جو ہے وہ ماہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ اور ماہ مبارک رمضان مومنین کا مہینہ اور دوسری روایت کے مطابق یہ مہینہ ماہ امامت و ولایت ہے اگلا مہینہ ماہ رسالت ہے اور ماہ مبارک رمضان ماہ خدا ہے یا شہر اللہ بھی کہتے ہیں بہرحال تینوں مہینوں میں ایکچولی رجب شعبان ماہ مبارک رمضان کی تیاری کرنے کے لیے ایک پری کورس ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے اللہ کے قرب کے لیے اللہ سے ملاقات کے لیے مناجات کے لیے عبادت کے لیے تو اسی وجہ سے رجب میں بھی شعبان میں بھی فاسٹنگ اور روزے کی بہت تاکید ہے حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ خصوصاً آج کا دن بھی جو تھا کہ آج کا دن اور ابھی جو رات آ رہی اس رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں اس مہینے میں فرشتے آوازیں دیتے ہیں این الرجبیون کہ کہاں ہیں وہ جو اس ماہ میں پروردگار کا قرب اور اس کی تلاش کرتے ہیں اہل رجب کہاں پر ہیں رجب ویسے بھی بہشت کے اندر ایک نہر کا نام ہے ایک دریا کا نام ہے لیکن یہ مہینہ جیسے کہ ماہ ولایت ہے ماہ امامت ہے تو ہر چند دن کے بعد کوئی نہ کوئی ائمہ اطہار کے حوالے سے، رسالت کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے مخصوص دن ہے. اور آج کی رات جسے لیلۃ الغائب کہتے ہیں، کہ جو شخص آج کی رات میں 12 رکعت نماز ریکمینڈیڈ ہے نماز مغرب کے بعد، اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ کتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 ٹائمز، اور سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد 12 ٹائمز ہر رکعت میں یہ پڑھنی ہے. جس شخص نے آج کا روزہ رکھا اور یہ 12 رکعت نماز ادا کی، وہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والے، یعنی اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس کے گناہ پروردگار معاف کر دیتا ہے. پہلی رجب کو امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کی ولادت تھی، پھر 3 کو اور ایک روایت کے مطابق 5 رجب کو جو ہے امام علی النقی علیہ السلام، آپ کی شہادت ہے، 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، پھر 13 رجب کو ہمارے پہلے آقا مولا امام امیر
علیہ السلام،
15 رجب کو حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا کی
شہادت،
24 رجب کو خیبر فتح ہوا، 25 رجب کو ہمارے ساتھویں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، 26 رجب کو محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، 27 رجب کو بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، 27 رجب کو سال کے وہ 4 دن، اور وہ روایت بھی ہمارے اسی آقا مولا امام علی النقی علیہ السلام سے ہے کہ ایک شخص تھا عبداللہ بن اسحاق، وہ مولا کے پاس آیا تو جو ہی وہ لوگوں میں اس نے مولا کو سلام کیا تو مولا نے لوگوں کے درمیان ہی فرمایا کہ اے عبداللہ، مجھے معلوم ہے کہ تو کس وجہ سے پریشان ہو کہ ہمارے حضور تشریف لایا، کیوں آیا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ مولا پھر اس کا حل بتا دیجئے. کہا کہ آپ کے بابا اور آپ کے چچا کے درمیان بحث ہو رہی ہے کہ سال کے وہ کون سے 4 دن ہیں کہ جس میں اگر روزہ رکھا جائے، سو 1 ڈے فاسٹنگ از ایکول ٹو ورشپ اینڈ فاسٹنگ آف 70 ایئرز ریوارڈ، ایک دن کا روزہ 70 سال کی عبادت اور روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے. تو آپ کے بابا کچھ اور دن کہتے تھے، آپ کے چچا کچھ اور دن کہتے تھے، اور انہوں نے آپ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ خود امام علی النقی علیہ السلام سے پوچھ کر لاؤ کہ کون سے دن ہیں 4 سال کے اندر کہ اگر روزہ رکھا جائے تو اتنا ثواب ہوتا ہے. تو ان 4 دنوں میں سے ایک دن جو 27th آف رجب ہے، 27th آف رجب، یہ دن جو اس سے پہلے رات آتی ہے وہ شب معراج بھی ہے، کہ جب رسول اللہ نے تمام انبیاء کو بھی نماز جماعت کی قیادت کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور آسمانوں اور زمینوں کی سیر، لیکن خود 27 رجب کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے. When he was 40 years old, he declared that he is messenger of Allah سبحانہ وتعالی. اس کو کہتے ہیں عید مبعث یا عید بعثت، اور شاید بہت سارے مسلمانوں میں، عام مسلمانوں میں یہ چیز اہمیت ہی نہیں دی جاتی، معلوم ہی نہیں ہے. 27 رجب کو عام مسلمانوں میں، دوسرے مسلمان بہن بھائی زیادہ تر اس کو شب معراج کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ خود 27 کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اور سب سے پہلی جو تائید ہے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. تو 4 دنوں میں سے ایک دن جو ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے وہ 27 رجب ہے، اور اس کے بعد 17 ربیع الاول دا برتھ ڈے آف امام جعفر صادق علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد 25 ذوالقعدہ، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے نیچے زمین بچھائی، اور اسی دن جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی یا کوہ جودی کے ساتھ جا کے ٹھہری. یعنی وہ طوفان کے جس میں سے وہ جو چند لوگ بچے ہوئے تھے اس کشتی میں, ان کو بھی اگر آرام و سکون ملا تو وہ وہی دن تھا جس کو 25 ذیقعد کہتے ہیں, اور اس دن روزہ رکھنا, اس کے بعد 18 ذیلحج عید غدیر. عید غدیر کے دن بھی جو ہے جہاں سیلیبریشن کی جائے, جہاں پہ ایک بہت مستحب عمل ہے کہ مومنین ایک دوسرے کو سیکھ اخوت پڑھے, اپنے ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنائے, اور پھر بھائی کے بھی کچھ ایکسٹرا حقوق ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کہ وہ سیدہ اخوت پڑھنے کے بعد. تو وہ دن جو ہے جو عید ولایت ہے, عید امامت ہے 18 ذی الحج, اس کو بھی روزہ رکھنے کی وہی اہمیت ہے کہ جو ان تین دنوں کو ہے. تو اس لیے بارال پروردگار ہمیں توفیق دے جب تک زندہ ہیں ان چار دنوں کو بھولے بھی نہیں, اور یہ چاروں دن سیلیبریٹ کرنے کے بھی ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی ہیں, اور یہ وہ دن ہے کہ جب انسان اللہ کا ریکارڈ پانے کی کوشش کرے اور محمد والے محمد کا بھی ریکارڈ پانے کی کوشش کرے. سلام اللہ تو بہرحال آج کا دن پہلی رجب اور اس کے بعد 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے, اور آخری رجب کو بھی 12 روزہ رکھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. بہرحال بڑے دن ہیں, لیکن انسان اگر کوشش کرے تو خدا ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے, اور مومن جب محکم ہو, ارادہ ان کا قوی اور محکم ہو, تو پھر کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہتی. لیکن ظاہر ہے کہ جو جتنا زیادہ محنت کرتا ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے, آزمائش ہوتے ہیں جس کے زیادہ, اتنا ریوارڈ بھی زیادہ ہوتا ہے. وہ روزے کے جو 8 گھنٹے کے ہوں یا 10 گھنٹے کے ہوں, اور وہ روزے کے جو 16، 18 گھنٹے کے ہوں, تو ان کے ریوارڈ بھی اتنا ہی زیادہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. اور خود مثلا آئمہ اطہار سے یا حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا کی کون سی چیز پسند آئی, تو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی لمبی راتیں جس میں انسان کھڑے ہو کر اللہ سے مناجات کرتا ہے. تو بہرحال ائمہ طہار کی روش اور سیرت یہی ہے, اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو عزیزان گرامی, یہ امام علی النقی علیہ السلام, ان کے بڑے مشہور لقب جو ہے, نقی بھی لقب ہے, ہادی بھی لقب ہے, ناصح بھی لقب ہے. تو یہ ہمارے ان دو ائمہ طہار علیہ السلام میں سے ہیں کہ جن کو بچپن میں ہی جو ہے, ویسے تو پیدائش ہی سے امام ہوتے ہیں, لیکن ظاہری طور پر ہر امام, جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کو ڈکلیئر کیا, اسی طرح ہر امام جو ان سے پہلے امام ہوتے ہیں, ان کی وفات یا شہادت کے بعد جب وہ ڈکلیئر کرتے تھے کہ آپ وہ امام ہیں, یعنی رسمی طور پر امامت کی ذمہ داری یا ولایت کی ذمہ داری یا لوگوں کی رہنمائی جو ہے اس وقت اس امام کو حصے میں آتی تھی. مثلا حضرت علی علیہ السلام بھی امام تھے, امام حسن علیہ السلام بھی امام تھے, امام حسین علیہ السلام بھی امام تھے, لیکن جب تک حضرت علی علیہ السلام زندہ تھے, امامت کی رسمی ذمہ داری امام حسن علیہ السلام نے ڈکلیئر نہیں کیا. تو مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے ڈکلیئر کیا, اور پھر امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بطور امام جو ہے منصوص من اللہ آپ نے اپنی امامت کو ڈکلیئر کیا. تو اسی حوالے سے دو امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے 6 یا 7 سال کی ایج میں جنہوں نے اپنی امامت کو ڈکلیئر کیا. ظاہر ہے کہ یہ وہ سال ہے, یہ سنو, یہ ایج وہ ایج ہے کہ جب لوگ بچے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ شاید ہمارے بچوں کو اس ایج میں جو ہے نماز تک پڑھنی نہیں آتی, 6 سال کی ایج میں یا 7 سال کی ایج میں. تو اس ایج میں جب کوئی بچہ جو ہے, اس میں ہمارے 9 امام, امام تقی علیہ السلام بھی اسی ایج میں بچپن کی ایج میں امام بنے, اور امام نقی علیہ السلام بھی, امام نقی علیہ السلام 214 ہجری میں پیدا ہوئے, اور 220 ہجری میں امام محمد جواد یا امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. تو 214 اور 220, 6 سال کا سیل بنتا ہے. تو 6 سال کے تھے مولا، تو جب مولا نے امامت کی ذمہ داریاں سنبھالی اور پھر 220 سے لے کر 254 میں مولا کی شہادت ہوتی ہے، تو یہ عرصہ جو ہے تقریباً 33 سال، 33 years یا 34 years، امام علی و نقی علیہ السلام نے بطور امام لوگوں کی رہنمائی کی ہے، ہدایت کی ہے اور لوگوں کو نصیحت کی ہے. صلوات پڑھی. تو بہرحال جہاں مولا کو موقع زیادہ ملا تو وہ علمی خدمات جو امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے شروع کی تھی، تو امام نقی علیہ السلام نے بھی آپ کو نسبتاً ایک موقع اس حساب سے زیادہ ملا کہ بغداد منصور دوانے کی، جو بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے بغداد شہر تعمیر کرایا. تو جب تک بغداد کی تعمیر میں وہ مصروف رہا تو تب تک امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع ملا کہ وہ دین کی تبلیغ کریں اور حوزہ قائم کریں یا طالب علموں کو درس دے سکیں. لیکن ظاہری طور پر امام کو یا تو اس نے قید نہیں کیا یا نظر بند نہیں کیا. تو بالکل اسی طرح یہ امام علی نقی علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، عباسیوں میں سے لمبی حکومت منصور کی بھی گزری ہے اور عباسیوں میں سے لمبی حکومت متوکل عباسی کی بھی گزری ہے. متوکل نے 15 years تک حکومت کی ہے اور اس کو یزید سے بھی بدتر خلیفہ کہتے ہیں ہر حوالے سے. اہل بیت کے ساتھ دشمنی ہو، یزید نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا لیکن متوکل نے بین لگا دیا تھا کہ کوئی شخص، یعنی وہ شخص جس کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ اس کی 4000 کنیزیں تھیں، یہ اس کی اخلاقی حالت. امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر بھی پابندی لگانے کی وجہ کیا تھی؟ ایک عورت کو اس نے بلایا، وہ موجود نہیں تھی. جب وہ وہاں پہ پہنچی تو اس سے پوچھا تم کہاں تھی، تو کہا کہ میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے گئی تھی. اس وجہ سے اس نے قانون پاس کیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جا سکتا، نہ صرف یہاں تک بلکہ پھر اس نے حکم دیا جو نئے یہودی مسلمان ہوئے تھے جن کو نہیں معلوم تھا کہ رسول یا امام کیا ہوتے ہیں، اس کو حکم دیا کہ جاؤ جتنے ارد گرد گھر ہیں، ظاہر ہے اس وقت تک محلات بن چکے تھے، ان گھروں کو مسمار کر دیا گیا اور پھر امام حسین علیہ السلام کے مزار کو مسمار کیا گیا اور پھر کوشش کی گئی کہ وہاں پر دریا کو بہا دیا جائے. لیکن ایک مخصوص مقام ہے جہاں تک جو ہے وہ پانی آتا، اس کے بعد پانی نہیں جاتا تھا، اور مسلمانوں نے پھر انکار کر دیا. پھر وہ دوسرے یہودی کو لے کر آیا اور پھر جب تمام یہودی بھی لگے رہے اور پانی حرم کو نہیں بہا رہا تھا اور وہ اپنے بیلچوں اور تیشوں سے بھی حرم کو نہیں گرا پا رہے تھے، تو اس وقت اس یہودی نے جو ہیڈ کر رہا تھا مزدوروں کو پوچھا کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ نواس رسول فرزند جناب بطور امام حسین علیہ السلام، جو وقت امام تھا، جو جوانان جنت کا سردار، یہاں پہ وہ دفن ہے. اور وہ مقام کے جہاں تک پانی گیا اور آگے نہیں گیا، آج تک اس ایریا کو ہائر کہتے ہیں. ہائر یعنی گہری جگہ، جگہ کے طور پہ وہ گہری تھی یعنی ڈیپ تھی باقی جگہ سے، لیکن پانی عام طور پہ کیا بلندی سے گہری جگہ میں، ڈیپ پلیس میں جاتا ہے. لیکن یہ مولا کا معجزہ ہے کہ پانی کو دریا کو اس طرف ڈائریکٹ کرتے تھے لیکن حرم کے قریب جو ہے آ کے پانی آگے نہیں جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان ہو گئے. لیکن یہ بدبخت متوکل جو ہے اس نے اہل بیت کو ہر حوالے سے تکلیف اور اذیت دینے کی کوشش کی. تو اسی حوالے سے ظاہر ہے کہ امام علی النقی علیہ السلام مدینہ میں مسند علم پر فائز تھے، لوگوں کو فیض پہنچا رہے تھے، لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے، ہدایت دے رہے تھے، تو اس سے برداشت نہ ہوا. اور مولا کو جو ٹائم ملا اس کی وجہ کیا تھی کہ متوکل نے جو ہے وہ سامرا شہر بنایا. شروع کسی اور نے کہا تھا لیکن کیا تھا، لیکن اس کو مینلی جو ہے ایکسٹینڈ کرنا اور بنانا اور فائنل کمپلیشن جو ہے وہ اس نے کی. اور تقریباً اس کو 10 سال لگے سامرا شہر کو بنانے میں. تو اس 10 سال میں مولا کو بھی ایک مہلت ملی کہ مولا جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کر نسبتاً کچھ آزادی کے تحت لوگوں کے اندر اسلام کو پھیلا سکے، تبلیغ کر سکے، شاگردوں کو تیار کر سکے. یہ جناب شاہ عبدالعظیم جو کہ تہران میں ہیں یہ مولا کے شاگرد ہیں. اسی طرح ابو حاشم جعفری بڑے معروف محدث ہیں اور وہ بھی حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے جناب جعفر، اور جعفر کے بیٹے جو ہے عبداللہ تھے ان کی اولاد میں سے تھے، بہت معروف محدث ہیں. اور یہ ابو حاشم جعفری اتنا یعنی علمی پایا اور ان کی روحانیت اور مولا کا قرب، یہ وہ ہستی ہیں جن جو صحابی سمجھ لیں امام رضا علیہ السلام سے لے کر ہمارے 8ویں امام سے لے کر 12ویں امام تک، امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی النقی، امام حسن عسکری اور امام زمانہ علیہ السلام. ان تمام ائمہ کا زمانہ اس نے دیکھا ہے اور ان تمام ائمہ کے شاگرد بھی رہے ہیں، اور ان کی رہائش کہاں تھی؟ بغداد میں. اور امام علی النقی علیہ السلام کو متوکل نے قید کیا ہوا تھا، نظر بند رکھا ہوا تھا سامرہ میں. آج بھی وہاں جائیں تو تقریباً 2 گھنٹے جو ہے آپ کو کار سے بغداد اور سفر سامرہ کے درمیان یہ ٹائم لگتا ہے. اب اس زمانے میں فاسٹسٹ جو سواری تھی رائڈ تھی وہ ہارسز تھے، تو گھوڑا تھا. اب ایک دن ابو حاشم کہتے ہیں مولا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں آپ سے ایک دن بھی آپ سے جدا رہوں، آپ سے دور رہوں. یعنی یہ دیکھیں کہ مولا کے شیعوں کی محبت کس طرح ہوتی ہے. ابو حاشم کہتے ہیں مولا مجھ سے ایک دن بھی نہیں رہا جا سکتا کہ میں آپ کی زیارت نہ کروں، آپ کے محضر سے علمی استفادہ نہ کروں. تو مولا نے کہا پھر رکاوٹ کیا ہے؟ کہا مولا میرا گھر بغداد میں ہے اور میری سواری اتنی تیز نہیں ہے کہ میں ہر روز سامرہ بھی آؤں اور بغداد بھی واپس چلا جاؤں. تو مولا نے کہا کہ ہم آپ کس مشکل کو حل کر دیتے ہیں. تو مولا آئے اور ابو حاشم کو ان کے گھوڑے پر سوار بھی کیا، اور صرف امام معصوم نے ان کی سواری پر ہاتھ رکھا تو کہا آج کے بعد تمہیں یہ شکایت نہیں ہوگی کہ تمہاری سواری کی رفتار تیز نہیں ہے. اب ابو حاشم کہتے ہیں بہرحال ایک دفعہ ہمیں بھی سعادت حاصل ہوگی کربلا جانے کی، تو صبح کی نماز یعنی اس طرح برنامہ بنایا تھا کہ صبح کی نماز مولا حضرت عباس علیہ السلام کے حرم میں، اس کے بعد بہرحال ہم تو قارون سے جاتے تھے، اور ظہر کی اور عصر کی نماز مولا امیر المومنین کے حرم نجف میں، اور مغرب و عشاء کی نماز امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. بہرحال یہ ایک ہفتے کا میں نے برنامہ اس طرح بنایا تھا. تو اب ابو حاشم کا کتاب سے پڑھا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مولا نے جب اپنا دست امامت اس گھوڑے پر رکھا تو اس دن کے بعد میرا معمول یہ ہوتا تھا، صبح کی نماز میں بغداد میں پڑھتا تھا، ظہر و عصر یعنی اس کے فوراً بعد مولا کے پاس چلا جاتا تھا، اور مولا کے پاس رہ کے مغرب و عشاء ظہر و عصر مولا کے ساتھ پڑھ کے، اور پھر مغرب و عشاء دوبارہ آ کے میں بغداد میں وہ نماز پڑھا کرتا تھا. تو یہ مولا کا فیض ہے. اور یہی ابو حاشم کہ جو بہت بڑے متقی تھے، عالم تھے، محدث تھے، اور ان پر تمام یہ جن ائمہ کے نام بتائیں سب کو اعتماد تھا. تو ایک دن یہی سامرہ سے باہر متوکل نے مجبور کیا کہ وہ سواری پر جا رہے ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ باہر شہر سے آئیں اور ان کا استقبال کریں. اب اس پروٹوکول میں امام علیہ السلام کو بھی حکم دیا، اور امام علیہ السلام بہرحال جب آئے اور اس وقت تک ابھی متوکل نہیں آیا تھا, تو اس وقت ابو حاشم کہتے میں نے اپنی چادر بچھائی اور مجھے اپنی پریشانی میں کھویا ہوا تھا اور میرا سر جھکا ہوا تھا. تو امام نقی علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو حاشم کیوں پریشان ہو؟ کہا مولا میں نے قرض دینا ہے اور میرے پاس مال نہیں, تو کیا کروں, اسی وجہ سے پریشان ہوں. تو کہتے ہیں کہ مولا نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے تھا ہاتھ بڑھایا جو سامنے ریت پڑی تھی, اس ریت کو اٹھا کے مولا نے میری جھولی کے اندر رکھ دی, میرے دامن کے اندر رکھ دی اور کہا جا اس ریت کو بیچ اور تیرا قرض دور ہو جائے گا. اب مولا نے ریت اٹھائی اور جب اس کے دامن میں آئی اور وہ لے گیا سنار کے پاس, تو اس نے اس کو ٹیبلٹ میں تبدیل کیا اور کہا اس سے بہتر سونا میں نے آج تک نہیں دیکھا. اور جب اس سونا کو ابو حاشم نے بیچا تو جتنا اس کا قرض تھا نہ ایک دینار اس سے زیادہ ہوا نہ ایک دینار اس سے کم ہوا. لیکن اگر دل میں چاہت ہو اور امام تک پہنچنے کی تڑپ ہو اور امام تک اظہار کیا جائے اپنی محبت کا اپنی چاہت کا, تو جس طرح ابو حاشم کی مشکل کو مولا نے حل کر دیا, ہماری مشکلات کو بھی اسی طرح حل کر دیں گے. جس طرح ان کی مالی مشکلات کو, اب وہ وہاں پر موجود تھے اور ریت سامنے تھی, مولا نے ریت دے دی. لیکن اسی طرح ہم میں سے بھی جس کو بھی کبھی کوئی مشکل ہو, یقین مانیے جو ٹوٹ کر جو دل کی عطا گہرائیوں سے معرفت کے ساتھ محبت کے ساتھ جب بھی کسی بھی امام کو انسان پکارتا ہے, تو یہ امام طہار آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے, یا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتے, یا آپ کی دنیا کے بھی ضامن ہے یا آپ کی آخرت کے بھی ضامن ہے. لیکن فرق کیا ہے, ابو حاشم نے اپنا سارا مال سب کچھ دین پر لٹا دیا تھا, مولا کو معلوم تھا یہ ہماری محبت میں مخلص ہے خالص ہے, جو کچھ تھا لٹا دیا ہے, تو مولا سے برداشت نہ ہوا کہ کوئی قرض دار ہمارے چاہنے والے شیعہ اور مومن کو انسلٹ کرے, اس کے قرض کی وجہ سے اس کی بے عزتی کرے, تو مولا سے برداشت نہ ہوا. اب ہوتا کیا ہے, بعض اوقات ہم عمل میں جو ہے وہ شیعہ نہیں ہوتے, عمل میں مولا سے محبت نہیں کرتے, عمل میں مولا کے لیے دین کے لیے کچھ قربان نہیں کرتے, لیکن جب ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم پکارتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں نفاق. جب ہم سچے نہیں ہیں تو پھر کس طرح امید رکھ سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں کونوا مع الصادقین, لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ انسان تب ہوتا ہے جب خود سچا ہو. اگر سارے لوگ جھوٹے ہوں اور ان میں ایک سچا آ جائے تو لوگ سب کو جھوٹوں کے ساتھ اس کو بھی جھوٹا کہیں گے. کیوں؟ اگر وہ سچا تھا تو وہ جھوٹوں کے ساتھ نہ رہتا, وہ جھوٹوں کے اجتماع میں نہ جاتا, وہ جھوٹوں کے ساتھ رشتہ داری نہ رکھتا, وہ جھوٹوں کے ساتھ تعلق نہ رکھتا, اس کا اٹھنا بیٹھنا جھوٹوں کے ساتھ نہ ہوتا. اور سورہ مرسلات 29 چپٹر قرآن کا, اس کی آخری سورہ ہے, یعنی تیسواں پارہ جہاں شروع ہوتا ہے مایہ تسالون, اس سے پہلے والے چپٹر میں اس سورہ کی ٹوٹل 50 آیات ہیں. سلوات پڑھی پچاس آیات میں سے 10 مرتبہ ایک ہی آیت ہے جو اللہ نے ریپیٹ کی ہے, یعنی سورہ کی ٹوٹل آیات ہیں 50 اور 50 میں سے 10 آیتیں ایک ہی آیت ہے جس کو پروردگار نے بار بار دو دو تین تین چار چار آیات کے بعد ریپیٹ کیا. وہ آیت کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ, ہلاکت ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کی جو جھوٹے ہیں. لیکن کب ہوگی ہلاکت ان کی؟ یومئذٍ, قیامت کے دن, یعنی قیامت کے دن وہ لوگ جو جھوٹے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ وہ ہلاک کیے جائیں گے, وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے, وہ جلائے جائیں گے. اب یہ جھوٹ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ یہ جھوٹ کس طرح کے ہوتے ہیں؟ قرآن میں اور مقام پہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹے ہیں. اب ایک جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جب انسان شہادت کی شہادت کو چھپاتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے، عدالت میں حق کو بیان نہیں کرتا. حق کو جب انسان بیان نہ کرے کسی بھی وجہ سے، چاہے ڈر ہو. مثلا آج کل پاکستان میں ایک ماحول ہے، وہ لوگ جو شیعوں کو قتل کرتے ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، ان سے پولیس بھی ڈرتی ہے، ان سے وکیل بھی ڈرتے ہیں، ان سے جج بھی ڈرتے ہیں، اور ان سے گواہ بھی ڈرتے ہیں. پولیس والے ڈرتے ہیں، لہذا وہ ان کے خلاف کیس نہیں بناتے. اس کے بعد وکیل ڈرتے ہیں، اور کئی وکیلوں کو جو بھی کسی بھی شیعہ مقتول کا وکیل بنتا ہے مقدمہ لٹ ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. وکیل ڈرتے ہیں کہ ہم کسی مقتول کا مظلوم کا دفاع کرنے جائیں، اس کا حق لینے جائیں اس کے قتل کا، تو ان کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو گواہیاں دیتے ہیں، کیونکہ عدالت چلتی ہے گواہوں پر، وٹنسز پر. اب لوگوں کو گواہ پہلے تو بنتے نہیں، اگر کوئی بنتا ان کو تھریٹ کر دیا جاتا ہے، اگر وہ تھریٹ سے نہ وہ مار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہی کام ججوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسے ماحول میں مومن کی کیا ذمہ داری ہے؟ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو حق بات ہے اس کو حق کہے، اس کو بیان کرے، چاہے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے. تو جو بھی حق کی گواہی کو چھپاتا ہے وہ شخص جھوٹا کہلاتا ہے. اس سے بڑھ کر کون سی گواہی ہے جو ہم نہیں دیتے؟ قرآن کہہ رہے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ کہتے بے شک ایک تمہارا ولی اللہ ہے، دوسرا ولی تمہارا رسول ہے، اور تیسرا ولی وہ علی ہے کہ جس نے حالت نماز کے اندر رکوع کے اندر زکات دی ہے. اب اللہ کہتے ہیں تین ولی ہیں، تین صاحب ولایت ہیں، خود اللہ اور اللہ کا رسول اور اس کے بعد علی. اب جو شخص کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو بیان کرے اور اس پہ رہ جائے، اس نے توحید کی شہادت دی، اس نے جھوٹ نہ بولا. اگر جو وہ شخص جو توحید پرست رہے وہ جھوٹے، بے شک. یا وہ شخص جو خدا کو اولاد مانتے ہیں یا کسی کے اولاد مانتے ہیں یا ان کی اولاد مانتے ہیں وہ جھوٹے، چاہے وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، جو خدا کو وعدہ لا شریک نہیں مانتا یا خدا کو ہی نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے. دوسرا جو رسالت کو رسولوں کو نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے. تیسرا وہ جھوٹا ہے جو علی کو ولی نہیں مانتا، علی کو امام نہیں مانتا، 12 اماموں کو امام نہیں مانتا. خود رسول اللہ نے فرمایا یا علی حبک ایمان، حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، یا علی تیری محبت ایمان ہے اور جو شخص تجھ سے بغض رکھے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے. صلوات پڑھی. اللہم صل علی محمد و آل محمد. تو اگر کوئی شخص توحید کی گواہی چھپائے وہ جھوٹا، نبوت کی گواہی چھپائے وہ جھوٹا، رسالت کے بعد امامت کی یا ولایت کی گواہی چھپائے وہ جھوٹا، اور پھر جب علی کے بجائے کسی اور کو خلیفہ رسول مان لے تو وہ جھوٹوں کا سردار، کیونکہ وہ جھوٹوں کے ساتھ ہیں. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، لوگوں خود بھی سچے بنو اور سچوں کے ساتھ کھڑے رہو. اب حضرت علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، اور سیاہ سکتہ میں یہ حدیث بھی ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں فاروق اعظم ہوں، میرے علاوہ کسی نے بھی اگر دعویٰ کیا اور کہا کہ وہ صدیق اکبر ہے یا وہ فاروق اعظم ہے، وہ سب سے بڑا کذاب ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ علی کا مقابلہ کرنے کے لیے، حق چار یار بنانے کے لیے سب کو. اب یعنی یہ دیکھیے نا، عقل بھی دیکھیے. رسول پاک اگر صحابیوں کو یار کہتے ہیں، پہلی بات تو یہی ہے صحابی مطیع ہوتا ہے، فالوور ہوتا ہے، یار دوست نہیں ہوتا. دوسری بات، اگر رسول اللہ کے 1,00,000 سے زیادہ تو صحابی تھے، تو وہ لوگ جو صحابیوں کو مانتے ہو کہتے ہو کہ وہ صحابیوں کے پیروکار ہیں، جب تم کہتے ہو حق چار یار، یعنی رسول کے چار صحابی حق پر تھے باقی سب باطل پر تھے. نعوذ باللہ. حق چار یار کا تو یہی مطلب ہے نا کہ چار یار حق پر ہیں اور باقی سب ناحق ہیں. رسول پاک 1,24,000 سے زیادہ
صحابی تھے، شاید اس سے بھی زیادہ تھے، تو اتنے صحابیوں کو ناحق کہنے والے پھر بھی حق پر ہیں. اب حضرت علی علیہ السلام کا لقب تھا صدیق اکبر فاروق اعظم، وہ کسی اور کو لگا دیا کیونکہ مقابلہ کرنا تھا اور رسالت کو اور امامت کو ڈیگریڈ کرنا تھا. اب تاریخ میں دیکھ لیجئے، علی ولی کو کوئی بھی ماننے والا آج تک کسی نے جھوٹ نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا. نبوت کا جھوٹا دعویٰ انہی نے کیا ہے جنہوں نے جھوٹے صدیق بنائے، جنہوں نے جھوٹے فاروق بنائے. پوری تاریخ پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، بہت سارے لوگ ہیں، مور دین ون ڈزن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، لیکن نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے ولایت کو چھپایا، ولایت کے اوپر، امامت کے اوپر جھوٹ بولا ہے. اب قرآن میں خدا کہتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا اور آخرت میں وہ ہلاک ہوں گے. اب وہ سب سے سپر لیٹو ڈگری ہے کہ ہمیں توحید کے حوالے سے گواہی کو نہیں چھپا، حق کو نہیں چھپانا چاہیے. رسالت کے حوالے سے کسی بھی رسول کے حوالے، ہم ایک رسول کو نہ مانے ہم مسلمان نہیں رہتے. رسالت کے بعد یہ اللہ کی ہدایت کا سسٹم ختم نہیں ہوا. وہ سسٹم جو جاری ہے وہ سسٹم امامت اور ولایت ہے، اور آج اسی کی لڑی اور کھڑی امام علی و نقی علیہ السلام جو ہے کہ جن کے بارے میں خود رسول اللہ فرماتے ہیں اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب کے سب علی ہیں، سب کے سب محمد ہیں. اس لیے کہ سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں، سب کے سب ایک ہی نور سے ہیں، سب کی سب کی بات ہی ایک ہے، سب نے ایک ہی بات ہے، کسی نے کسی سے اختلاف نہیں کیا ہے. اب ہمارے آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں کی دنیا اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہر بات پر جھوٹ بولنا چاہیے. جب ہم ماں باپ بڑے جھوٹ بولتے ہیں تو بچے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور عام طور پہ ہمارے کلچر میں کیا ہے، ہم کیڈنگ، ہم جوکنگ، جوک میں بھی، کیڈنگ میں بھی ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ ہم محمد والے محمد کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتے. کون ہوا صادقین، سچوں کے ساتھ تب کھڑے ہوں گے جب ہم اے ٹو زیڈ سچے ہوں گے. گواہی کے حوالے سے، نبوت، رسالت، امامت کی گواہی کے حوالے سے بھی سچے ہوں، بات کے بھی سچے ہوں، عمل کے بھی سچے ہوں، مشکل حالات میں جب جان خطرے میں ہو تب بھی سچے ہوں، جب آرام اور سکون اور دولت اور مال ہر چیز کی ریل پیل ہو تب بھی سچے ہوں. ہم بہت سارے جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے ہم سچ بولیں گے تو یا فائن ہو جائے گا، یا سزا ہو جائے گی، یا پریزن ہو جائے گی، یا لوگوں میں ہماری انسلٹ ہو جائے گی، عزت نہیں رہے گی. اچھا اب یہ بتاؤ کہ جھوٹے کی یہ سب کچھ، دنیا فانی ہے، لوگ فانی ہے، سزائیں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. جس شخص، جو شخص جھوٹا ہے تو اللہ کے نزدیک تو اس کی عزت نہیں ہے نا، محمد والے محمد کے نزدیک اس کی عزت نہیں ہے نا. تو جب وہ شخص جھوٹا بن کے، نہ اس کی اللہ کے نزدیک عزت ہے، نہ کسی رسول کے نزدیک عزت ہے، نہ کسی امام کے نزدیک عزت ہے، ہزار اور لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کے نزدیک وہ با عزت بنتا رہے، وہ شخص کبھی حسینی نہیں ہو سکتا. یہی بات امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمائی کہ ایک اللہ راضی رہے، پوری دنیا حسین کی مخالفت ہو جائے، حسین کو پرواہ نہیں، اور پوری دنیا راضی ہو جائے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو. تو یہ چیز ہمیں حق اور سچ کو بیان کرنا ہے، گھریلو لائف میں بھی، اپنی ڈیلی لائف میں بھی. ضروری نہیں ہر سچ کو بولا جائے، اور اسلام اس سچ کو بولنے سے بھی منع کرتا ہے جس سچ کے بولنے سے کسی کی عزت چلی جائے، کسی کی آپس میں میاں بیوی کے طلاق ہو جائے، بہن بھائی آپس میں لڑ پڑے. یعنی ایسے سچ، یعنی کیا خدا ہر آپ کے ہر عیب کو، گناہ کو جانتا ہے لیکن اللہ کسی کو بتانے نہیں آتا؟ امام زمان اسلام ہر چیز کو جانتے، وہ کسی کو بتانے نہیں آتے. یعنی کیا ہے، وہ جانتے ہیں ہر سچ کو، ہر ریالٹی کو، لیکن ہر ایک کو ہر ایک سچ نہیں بتاتے. ہماری ذمہ داری بھی یہی ہے کہ ڈیلی لائف میں جھوٹ نہ بولیں، لیکن ہماری کچھ ایسی انفارمیشن، ایسی باتیں جو ہم جانتے ہیں لیکن اس سے کسی کی انسلٹ ہو، کسی کی عزت پامال ہو جائے، کسی کے تعلقات خراب ہو جائیں، تو وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تا وقت کہ کوئی حاکم شرعی یا کوئی قاضی آپ کو عدالت میں بلائے اور اس وقت آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ حق کو بیان کریں. ادروائز جس طرح خدا ستار العیوب ہے اسی طرح ہمیں بھی ستار العیوب ہونا چاہیے. خدا لوگوں کے عیبوں کو چھپاتے، ہمیں بھی چھپانا چاہیے. خدا نہ خواستہ میری بات سے یہ بات نہیں کہ خرچ کر لینی چاہیے کہ آج کے بعد ہم نے ہر سچ بولنا ہے، اور ہر سچ سے ظاہر ہے کہ پھر دنیا شاید نہ چل سکے. تو ہمیں ڈیلی لائف میں کڈنگ نہیں کرنی ہے، جوکنگ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا. کڈنگ کریں، لوگوں کو ہنسائے مسکرائے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن کڈنگ میں بھی جوکنگ میں بھی لوگوں کے فن نہ کریں، لوگوں کی انسلٹ نہ کریں، کسی کو نامینیٹ نہ کریں، سچ کے ساتھ بولیں. تو یہی بات جو ہے امام علی اللقی علیہ السلام کی سیرت ہے اور زندگی ہے. اب لوگ چاہے دل سے چاہیں یا نہ چاہیں، امام جب چاہتا ہے تو ہر چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے. اب یہی متوکل کے درباری جو ہے، امام علیہ السلام جب بھی جاتے تو وہ سواریوں سے اتر جاتے، فوراً نیچے جھک جاتے. تو ایک دن انہوں نے طے کیا کہ یہ بھی ہم، یہ تو ہمارے ایج سے بھی ہم سے چھوٹے ہیں اور پروٹوکول اور ہر حوالے سے ہم بڑے افسر ہیں، تو ہم کیوں ان کے لیے اتر جاتے ہیں؟ تو آج کے بعد ہم کو ان کو کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی احترام نہیں کریں، کوئی ادب احترام نہیں کریں گے. اب یہ ابو ہاشم جعفری وہ بھی وہیں پر تھے، بہرحال انہوں نے طے کیا کہ امام علی نقی علیہ السلام جب بھی آئیں گے تو یہ نہیں اتریں گے سواریوں سے، کوئی سلام، کوئی ادب احترام، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن کچھ دیر کے بعد مولا وہاں پر آئے، تو جو ہی مولا کی سواری ہوئی یہ سب جو گھوڑوں پر سوار تھے خود بخود اتر گئے اور سب ادب و احترام کرنے لگے. اب اس ادب و احترام مولا گزر گئے، ابو ہاشم نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے تو تم نے آپس میں طے کیا تھا کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تو اب کیا قیامت گزری کہ تم دوبارہ ادب و احترام کرنے کے لیے جھک گئے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اختیار میں نہیں تھا، یعنی ہم بے اختیار، سوچ یہی تھی کہ نہیں اتریں گے لیکن ہمارا بدن اور روح ہمارے اختیار میں نہیں رہی اور ہم بے اختیار سواریوں سے بھی اتر گئے اور فرزند زہرا کے ادب اور احترام کے لیے جھک گئے. تو امام جب چاہتے ہیں تو اس طرح ہر چیز کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں. اب اسی طرح ایک اور متوکل نے چاہا کہ مولا کو جو ہے انسلٹ کرائی گئے، پورا دربار سجا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا جادوگر بھی وہاں پہ بلایا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ آج کچھ ایسا کرو کہ امام علیہ السلام کی توہین ہو جائے، لوگ ان کا مذاق اڑائے. تو اب اس نے کیا کیا، کھانا لگایا گیا، اب سینکڑوں کی تعداد میں لوگ تھے کیونکہ سب لوگوں کو دکھانا تھا، سب کی دعوت کی، مولا کو بلایا، اپنے ساتھ بٹھایا. اب امام علی نقی علیہ السلام نے روٹی اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس جادوگر نے اپنے جادو سے وہ روٹی ہوا میں اڑا دی. مولا نے دوسری دفعہ روٹی اٹھانے کی کوشش کی، اس نے پھر مولا کے ہاتھ میں آنے سے پہلے روٹی پھر ہوا میں اڑا دی. مولا نے تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو اس نے پھر یہی کام کیا. تو بالکل مولا کے سامنے تکیہ تھا اور تکیہ کے اوپر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، تو مولا نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ شیر آ اور اس جادوگر کا صفایا کر دے. تو وہ تصویر فوراً شیر بھی بن گئی، اس جادوگر کو بھی کھا دیا اور اس کے بعد دوبارہ جا کے تصویر بن گئی. اب سب کانپنے لگ گئے اور اسی اثنا میں متوکل بھی کانپنے لگ گیا کہ پلاننگ تو میری تھی، جو ایک اشارے سے اس جادوگر کو ختم کر سکتے مجھے بھی ختم کر سکتے ہیں. تو مولا سے ریکویسٹ کی تو مولا نے کہا کہ یہ شخص اپنی حد سے بڑھ گیا تھا، لیکن واپس اس کو اس لیے نہیں کرتا، اگر عصائے موسیٰ نے جو سانپ بن کے سانپوں کو، جادوگروں کے سانپوں کو اس نے کھایا تھا، اگر اس نے اگل دیا ہوتا تو یہ شیر بھی آج اسے اگل دیتا. لیکن یہ چیز عبرت بن جانی چاہیے ہر اس شخص کے لیے کہ جو بھی اہل بیت کا دشمن ہے، بہرحال ایک وقت میں یہ ہے کہ امام دین اسلام کی ترویج کے لیے, جہاں امام دیکھتا ہے کہ کسی کرامت سے کسی معجزہ سے دین اسلام کی ترویج ہوگی, وہاں امام علیہ السلام ان چیزوں سے کام لیتے ہیں. اور جہاں پہ مسلحت ہوتی ہے, مسلحت خدا ہوتی ہے, وہاں امام جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. وہاں پہ پھر یہ معجزاتی قوت, یہ علم لدونی اور ان چیزوں سے امام کام نہیں لیتے. اب ایک طرف آپ دیکھیں گے کہ آئمہ کی زندگی ان کی کرامات سے, ان کے معجزات سے, ان کے فضائل سے پر ہے, اور دوسری طرف دیکھیں گے یہی بھی دیکھیں گے کہ بہت سارے مرنے والوں کو بھی مولا زندہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ بھی دیکھیں گے کہ انہی آئمہ کو سب کو ظالموں نے, فاسقوں نے, فاجروں نے قتل کیا, زہر دی, قید میں رکھا. اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب چاہا قید خانے سے چلے گئے, لیکن جب مصلحت خدا تھی تو وہاں پہ رہ گئے. اسی طرح اسی متوکل نے بھی امام علی النقی علیہ السلام کو مدینہ سے 300 کا لشکر حرسمہ یحییٰ بن حرسمہ کو بھیج کر اور اس کی قیادت میں مولا کو زبردستی مدینہ سے لایا گیا, اور مولا کی شہادت تک تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے جو کبھی قید خانے کے اندر اور کبھی نظر بندی کی صورت میں. اور جب بلایا تو سامرہ کے اندر اس محلے میں رکھا جو فقیروں کا محلہ کہلاتا تھا, جو گندگی سے بھرپور تھا. وہ چاہتا تھا کہ مولا کی ظاہری طور پہ بھی انسلٹ کرے اور لوگوں کے درمیان بھی اس چیز کو معروف کیا جائے, مشہور کیا جائے, تاکہ لوگ اس ظاہری سٹیٹس اور ظاہری محلہ داری اور ان چیزوں کو بھی دیکھ کر ان سے نفرت کریں, ان سے دور ہو جائیں, اور لوگ یہی سمجھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مولا کے ایک صحابی جو ایک دن اسی محلہ میں آئے اور رونے لگ گئے, کہا مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا کہ آپ ایسے گندگی والے مقام پہ آپ کو رکھا گیا اور آپ یہاں پہ ٹھہرے. تو امام علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا دیکھ میری طرف نگاہ کر, وہ جو تو دیکھ کے ابھی آیا وہ ظاہر ہے. اور جب اس نے نگاہ کی تو ہر طرف بہشت کا منظر تھا. امام علیہ السلام نے کہا یہ ظالم جس حال میں بھی ہمیں رکھنا چاہتے ہیں ہم اس پر راضی ہیں. اور اسی حال میں مولا کی جب, کیونکہ یہ بیمار بھی ہوا تھا اور کہیں سے اس کا علاج بھی نہیں ہوتا تھا, اور پھر دیکھیے کہ یعنی دشمنوں کو بھی خالی نہیں جانے دیتے, آخر کر مولا کے پاس آئے. اب جس طرح مولا کی اس نے انسلٹ کی تو مولا نے بھی جس چیز سے علاج کیا وہ کیا تھا, یہ بھیڑ بکریوں کی مینگنیاں تھی. مولا نے کہا جاؤ اس کے زخم پر لگاؤ, اور وہ جب انہوں نے سنا تو وہ خود بھی شوق میں آ گئے اور مذاق اڑانے لگے, لیکن کسی نے کہا کہ اگر فرزند بتول نے بتایا تو عمل کر لو, اور اس کے اسے شفا ملی. اور شفا ملنے کے بعد مولا کی شہرت زیادہ ہو گئی. اب جو ہی مولا کی شہرت زیادہ ہوگی لوگ زیادہ آنے لگ گئے تو اس کی جیلسی بھی زیادہ ہو گئی, تو اس نے مولا کو نظر بندی سے قید خانے میں ڈال دیا, اور پھر اسی حال میں مولا کو زہر دے دیا. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. آو حسین کی مظلوم اولاد پہ سلام کریں. حسین مظلوم تو خود بھی مظلوم تھا, اور تیرے بعد تیری اولاد بھی مظلوم تھی. حسین مظلوم جہاں تو خود دشمن کے پتھروں اور تلواروں سے شہید ہوا, وہاں تیرے ہی بیٹے تھے موسیٰ کاظم جو بغداد کے قید خانوں میں شہید کیے گئے, وہ تیرے ہی بیٹے تھے امام رضا جو عالم غربت میں زہر دے کے شہید کیے گئے. اور یہ تیرے ہی بیٹے ہیں امام علی اور نقی علیہ السلام, جس کو ملعون معتز باللہ نے زہر دلایا اور زہر کے بعد امام علیہ السلام تڑپتے رہے. امام علیہ السلام اسی حال میں تڑپ رہے ہیں, خون کی الٹیاں ہیں, کبھی کروٹیں لیتے ہیں, کبھی اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام کو مولا وصیتیں کرتے ہیں. اے اولادارو, یہ ملعون جتنے بھی بدبخت تھے, اگرچہ زہر دی, قید خانے میں مولا کو شہادت ملی, لیکن اتنا ضرور ہوا کہ امام کے بیٹے نے امام علیہ السلام کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا, لوگ مولا کے جنازے میں آ کے شریک بھی ہوئے, امام علی نقی علیہ السلام کو دفن بھی کر دیا گیا. لیکن ہائے حسین, ہائے کربلا کے سید و شہدا, مولا عجیب قسمت ہے آپ کی, جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کا بیٹا بھی موجود تھا, لیکن سید سجاد کے ہاتھ ہتھ کڑیوں سے بندھے ہوئے تھے, گلے میں تاوک تھا, اور سجاد کہتے رہے مجھے بابا کو دفن کر دے دو, لیکن سید سجاد کو اجازت نہ ملی. اے عزادارو, امام علی و نقی علیہ السلام کو کفن بھی ملا, جنازہ بھی پڑھا گیا, لیکن ہے بطول کلال سجاد تھا, لیکن اس کو جنازہ نہ پڑھنے دیا گیا, دفن نہ کرنے دیا گیا. ایک طرف تیرا جسم تیروں اور تلواروں سے زخمی تھا, دوسری طرف تین دن تک آپ کا جسم دھوپ میں اور تپتی ہوئی ریت میں جلتا رہا. ہے مظلوم حسین, اے عزادارو, امام علی اور نقی علیہ السلام کی غربت میں شہادت ہوئی. عزادارو, مولا آج بھی مظلوم ہے, وہ شہر ظالموں کا شہر ہے, وہ شہر ملعونوں کا شہر ہے, آج بھی ظالم اور فاسق کئی بار مولا کے جہاں زندگی میں شہید کیا, وہاں کئی بار مولا کے حرم کو گرایا گیا, مولا کے حرم کو بمو سے اڑایا گیا. حضرت زہرا روز محشر فریاد کرے گی, میرے اللہ, میرے حسین کو کس جرم میں ذبح کیا گیا, میرے علی نقی کو کس جرم میں زہر دی گئی, میرے اللہ, میری زینب کی چادر کس جرم میں اتاری گئی. بس رب الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون ان لله وانا الیہ راجعون. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا, حتى تسجنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگار ہمارے ناسوں کو قبول فرما, ہماری اس قلیل عبادت کو کثیر عبادت میں تبدیل فرما. پروردگار ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. قلب ناظرین امام علی و نقی علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. پروردگار حضرت حجت کا جل ظہور فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما, ان کے یاران و انصار میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ, ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے اللہ, اولین و آخرین مرحومین مومنین کی مغفرت فرما. پروردگار حاضرین کے مرحومین کو بخش دے, جن مومنین نے آج نظر و نیاز کا اہتمام کیا ان کے مرحومین کو بخش دے. پروردگار ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما, ان کی مشکلات کو حل فرما, حاضرین کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ, ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما,
پروردگار روضہ محشر ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. اللهم صل علی محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.